نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدنا علما اللهم رب زدنا علما اللهم ارنا حقيقه الاشياء كما هي امين يا رب العالمين. حضرات جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک موضوع پر گفتگو چل رہی ہے اور وہ موضوع ہے حقیقت انسان از روح قرآن. میرا گمان یہ تھا کہ ایک نہیں تو زیادہ سے زیادہ دو جمعوں میں یہ موضوع مکمل ہو جائے گا، لیکن بات طول کھینچتی چلی گئی اور مضامین کی اہمیت کے پیش نظر میں نے بھی اسے جلدی میں وائنڈ اپ کرنے کی کوشش نہیں کی، اس لیے کہ میرے نزدیک یہ اس دور کے اہم ترین مسائل میں سے ہے. جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، میرے نزدیک اس دور کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ انسانوں کی ایک عظیم اکثریت، غالب اکثریت، اپنے آپ کو محض ایک ارتقاء یافتہ حیوان سمجھتی ہے. اس سے بلند تر یا اس سے بالا تر اپنی کسی حقیقت سے انسان واقف نہیں رہا، جبکہ دین و مذہب کا معاملہ اس کے بالکل برعکس نظر آتا ہے. ان باتوں کو اگر چھوڑ بھی دیا جائے کہ جن کا خصوصی تعلق ہے صوفیاء کرام کے ساتھ، اگرچہ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ اسلام کا حقیقی فلسفہ اور اسلام کا حقیقی تصوف اور اسلام کی حقیقی حکمت وہ صوفیاء ہی کے پاس ہے، لیکن معاملہ کچھ نزائی بن جاتا ہے بعض حلقوں میں. لہذا اگر ان سے قطع نظر کر لیا جائے تب بھی قرآن مجید جس عظمت انسانی کو بیان کرتا ہے وہ مسجود ملائک ہے، تمام فرشتے اس کے سامنے جھکائے گئے، اس کو وہ علم دیا گیا کہ جو فرشتوں کے پاس بھی نہیں، یہ کائنات اس کے لیے مسخر کر دی گئی، اسے خلافت عطا فرمائی گئی. تورات میں ہے اور حدیث نبوی میں ہے کہ خلق اللہ آدم علی صورتہ، اللہ نے آدم کو اپنی شکل پر پیدا کیا. قرآن مجید میں ہے لما خلقت بیدی، اس آدم کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. تو محض قرآن اور حدیث ہی کی باتیں اگر لی جائیں، اس لیے کہ صوفیہ کی باتوں میں کوئی اختلاف کی گنجائش ہو سکتی ہے، تب بھی سوال یہ ہے کہ اگر انسان محض ایک ارتقاء یافتہ یا ترقی یافتہ اگر حیوان ہے تو پھر ان دونوں چیزوں کے مابین مطابقت کس طرح ہو سکتی ہے؟ یہ ہے وہ مسئلہ. اور رمضان کے مہینے میں یہ کیوں چھڑ گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خوراک، کھانا پینا، یہ اس انسان کی بنیادی ضرورت ہے. انسان اگر کھاتا نہیں ہے تو مزمحل ہو جاتا ہے، اس کے قوا مزمحل ہوتے ہیں. سوال یہ کہ اس میں کیا حکمت ہے انسان کو بھوکا اور پیاسا رکھنا، جس سے لامحالہ اس کی قوت کارکردگی میں فرق پڑتا ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. یہ سب کچھ ہے تو پھر یہ ایکسرسائز، یہ مشقت، یہ اتنی محنت کیوں کرائی جا رہی ہے؟ اگر تو انسان کی اصل حقیقت اس کا یہ بدن ہے تو بدن کے لیے یہ خوراک جو ہے لازمی ہے، ناگزیر ہے، اس کی تقویت کا موجب ہے، اس کی نرشمنٹ کا ذریعہ ہے، اس کی انرجیز جو ڈپلیٹ ہو جاتی ہیں ان کو دوبارہ، ان کی ریجوینیشن، اس کا ذریعہ یہ خوراک ہے. تو یہ خوراک کی یہ بندش اور یہ بھوک اور پیاس کس لیے؟ یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک کہ اس حقیقت انسان کو سمجھ نہ جائے. یہ وجہ ہے کہ یہ گفتگو ماہ رمضان مبارک میں شروع ہوئی. اب جو کچھ میں نے پہلے جمعے میں بیان کیا تھا آج، اس کا تو میں کوئی اعادہ سرے سے نہیں کروں گا، ورنہ بات آج بھی شاید مکمل نہ ہو سکے. البتہ پچھلے جمعے میں جو باتیں ہوئی تھی ان کو ذہن میں تازہ کیجیے. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس بتھی کو سلجھانے کے لیے جو کلید ہے وہ یہ حقیقت ہے کہ دو عالم ہیں بالکل ایک دوسرے سے مختلف. میں ایک دوسرے سے جدا نہیں کہہ رہا، آپس میں وہ ملے ہوئے. یہاں فرشتے موجود ہیں، دو فرشتے میرے ساتھ ہر وقت موجود ہیں، کرامن کاتبین، اور وہ عالم امر کی شے ہے، اس عالم خلق کی شے نہیں ہے. اسی طرح میری روح میرے وجود میں ہے لیکن وہ اس عالم خلق کی، اس عالم آب و گل کی شے نہیں ہے. قل الروح من امر ربی. تو یہ دونوں عالم ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے لیکن ایک دوسرے سے قطعاً مختلف، قطعاً متضاد. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ان کی جو سب سے زیادہ معرکۃ الآرا تصنیف سمجھی جاتی ہے، حجت اللہ البالغہ، میں نے سمجھی جاتی ہے کہا ہے، اس لیے کہ متوسط عقول کے لیے وہی ایک کتاب ہے کہ جس تک رسائی ممکن ہے. شاہ صاحب کے کچھ اور رسائل ہیں جو تصوف اور فلسفے کے موضوع پر ہیں، عام آدمی ان کو سمجھ نہیں سکتا، لہذا وہ اتنے معروف اور مشہور نہیں. بلکہ ان کے پوتے شاہ اسماعیل شہید نے اپنے دادا کے ان رسائل کو سمجھانے کے لیے کتاب لکھی ابقات. وہ کتاب اتنی مشکل ہے کہ دانتوں پسینہ آتا ہے اچھے اچھے علماء کو اس کو پڑھتے ہیں، لیکن جو عقول متوسطہ ہیں ان کے لیے سب سے اہم کتاب جو ہے شاہ صاحب کی رحمت اللہ علیہ وہ ہے حجت اللہ البالغہ، اور اس کا پہلا باب جو ہے اس میں شاہ صاحب نے اللہ تعالی کے تین افعال بنیادی معین کیے. پہلا فعل ہے اللہ کا ابداع، کریشن ایکٹ نہیں لو، عدم محض سے کسی چیز کو وجود بخشنا. دوسرا فعل ہے خلق. خلق یہ ہے کہ ابداع کے نتیجے میں جو چیز وجود میں آ چکی اب اس سے نئی چیزیں بنانا. مثلا یہ کہ لکڑی ہے، بڑھئی نے لکڑی سے میز بنا دی، مٹی پہلے سے تھی، پانی پہلے سے تھا، اللہ نے اس کو گوند کر اس میں خمیر اٹھا کر انسان بنا دیا. آگ پہلے سے تھی، اس کی لپٹ سے جنات کی پیدائش کر دی. تو کسی شے سے شے کا بنانا یہ خلق ہے، اور بغیر کسی شے کے کسی شے کا بنانا یہ ابداع ہے. بدیع السماوات والارض. اور تیسرا اللہ تعالی کا فعل ہے تدبیر. اب اسی عالم خلق میں اور عالم امر میں اللہ کا حکم جاری و ساری ہوتا ہے، چیزوں کا الٹ پھیر ہے. یکبر اللیل علی النہار، وہ رات کو لپیٹ کر لے آتا ہے دن پر. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، یہ ہے تدبیر. تو یہ تین بنیادی افعال ہیں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کے مطابق. یوں سمجھیے کہ ابداع کا جو عالم ہے جس میں عدم محض سے کوئی شے وجود میں آتی ہے، محض اللہ کے کلمہ کن سے، بغیر اس کے کہ کوئی شے پہلے سے موجود ہو، کوئی مادہ تخلیق ہو، وہ جو اشیاء ہے وہ عالم امر سے متعلق ہے. اس عالم امر میں اس کی شان یہ ہے کہ وقت بالکل صرف نہیں ہوتا، ٹائم ایلیمنٹ انوالوڈ ہی نہیں. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون وما امرنا الا واحده كلمح بالبصر. ہمارے امر کا معاملہ جو ہے وہ تو بالکل ایسے ہے جیسے نگاہ ادھر سے ادھر ہو، بس کوئی ٹائم نہیں. جبکہ خلق میں وقت لگتا ہے، خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، آسمان اور زمین کو پیدا کیا چھ دنوں میں، اور یہ دن کون سے ہیں؟ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، یہ کم سے کم مقدار آئی ہے کہ تیرے رب کے نزدیک جو دن ہے وہ 1000 برس کا ہے. ورنہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 برس کی مدت دیا ہے. تو جسے جدید سائنس میں ملینمس کہا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دن ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عربوں کے ہاں الف سے آگے گنتی ہی نہیں تھی، وہ تو الف 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 پھر چلائیں گے، ہزار کو ہزار سے ضرب دیتے جائیں گے، باقی ان کے ہاں کوئی حرف آئی نہیں. عجیب معاملہ ہے کہ وہ زبان کے جو اور پہلوؤں سے نہایت وسیع الذیل ہے، ہندسوں کے باپ میں بڑی ہی تنگ دامن زبان ہے، الف سے اوپر ہے ہی نہیں، وہ الف آخری گنتی ہے. لہذا یوں سمجھیے کہ یہ جو 50,000 یا 1000 برس کہے گئے ہیں اس سے مراد معین طور پر وہ ہندسا نہیں ہے بلکہ بہت بڑی مقدار. اسی طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہمارا یہ جسم جو ہے یہ خلق ہو رہا ہے رحم مادر میں، 9 مہینے لگتے ہیں، ٹائم ایلیمنٹ ہے. آم کی گٹھلی سے آم کا درخت اپنی میچورٹی کو پہنچتا ہے کئی سال لے گا. تو عالم خلق میں وقت لگتا ہے، عالم امر میں کوئی وقت نہیں. عالم امر کی دو ہی چیزیں ہیں، ایک ملائکہ اور دوسرے ارواح انسانیہ. اور میرے نزدیک خلق میں اور مرتبے میں، خلق میں مقدم ہے ارواح انسانیہ اور مرتبے میں بالا تر ہے ارواح انسانیہ ملائکہ. باقی جتنی موجودات ہیں، یہ کل کائنات، یہ شمس و قمر، یہ سارے کرے، یہ گلیکسیز، یہ پہاڑ، یہ جو بھی کچھ ہے، جنات اور یہ حیوانات اور نباتات، اور انسان کا مادی وجود، انسان کا جسمانی وجود، انسان کا حیوانی وجود، یہ عالم خلق کش ہے. معلوم ہوا کہ یہ عالم خلق اور عالم امر، دیکھیے عجیب بات میں کہہ رہا ہوں، توجہ کیجئے گا، یہ دونوں عالم یا تو جمع ہیں اللہ کی ذات میں، کہ ان دونوں عالموں کا منبع اسی کی ذات میں، اور یا یہ دونوں عالم آ کر جمع ہوتے ہیں صرف انسان میں، اور کوئی شے نہیں ہے کہ جس میں یہ دونوں عالم ایک وقت موجود ہیں. ملائکہ محض عالم امر کی شے ہے، عالم خلق سے ان کا کوئی تعلق نہیں، ان کے کوئی جسم نہیں، انہیں کوئی بھوک نہیں لگتی، ان کو کوئی شہوت نہیں، ان میں کوئی جنس نہیں ہے، کوئی مرد عورت کا، مذکر مؤنث کا کوئی فرق نہیں، اس لیے کہ وہ عالم خلق کا ایلیمنٹ ان میں ہے ہی نہیں، وہ محض عالم امر کی شے. باقی تمام چیزیں جو ہیں، جنات میں بھی عالم امر کی کوئی شے نہیں ہے، وہ صرف عالم خلق کی شے. حیوانات صرف عالم خلق سے متعلق ہے، نباتات اور سورج اور چاند اور کرے، یہ سب عالم خلق کی شے ہے. ہاں انسان وہ ہستی ہے کہ جس میں آ کر پھر یہ دونوں عالم جمع ہو گئے، اس کا جسم عالم خلق کی شے ہے، وہ مٹی سے بنا ہے، اس کے بننے میں وقت لگا ہے، لیکن اس کی روح وہ عالم امر کی شے ہے، اور ان دونوں کا اتصال ہو گیا ہے. تو پھر نوٹ کیجئے، صرف دو وجود ہیں کہ جن میں یہ دونوں عالم آ کر جمع ہو گئے ہیں، ایک وجود وہ انا کبیر، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، اور دوسرے یہ عالم اصغر. اسی لیے صوفیہ کہتے ہیں وہ عالم اکبر، یہ عالم اصغر، یہ عالم اصغر ہے انسان، اس میں بھی یہ دونوں عالم آ کر جمع ہو، اور ان دونوں عالموں کا، دونوں ایلیمنٹس کے تقاضے بالکل ایک دوسرے سے جدا ہی نہیں، متضاد ہیں. اس عالم امر کی شے ہے روح، لہذا وہ روح جو ہے وہ اس عالم بالا ہی کی طرف توجہ کرنا چاہتی ہے، اس کی دلچسپی کی جگہ یہ نہیں ہے، اسے کھانے پینے سے شغف نہیں ہے، کھانے پینے سے تو اس کا جو روحانی، اس کا جو جسمانی پنجرہ ہے وہ اور قوی ہو جاتا ہے، جس میں وہ پھڑپھڑاتی رہتی ہے، اس کو تو کچھ اطمینان سکون حاصل ہوتا ہے، کچھ ریلیف ملتا ہے، تو اس وقت جبکہ یہ پنجرہ کچھ کمزور پڑ جائے، اگر یہ پنجرہ جو ہے مضبوط ہوگا تو اس کی قید جو ہے وہ اور شدید ہوگی۔ معلوم ہوا کہ یہ تقاضے بالکل ایک دوسرے سے جدا ہے۔ یہ حقیقت اگر سامنے نہ ہو، میں نے عرض کیا تھا، تو دین کے جو اصل ہمارے اعتقادات اور ایمانیات اور دین کے فلسفہ اور حکمت کے اہم مسائل ہیں وہ ہرگز سمجھ میں نہیں آتے۔ میں نے چند کی طرح پچھلی مرتبہ اشارہ کیا تھا اور چند کا آج آگے بات بڑھاؤں گا۔ سب سے پہلے میں نے عرض کیا تھا عہد الست سمجھ میں نہیں آ سکتا، سوائے اسے کہ اسے استعارہ سمجھا جائے، کہ ایسے ہی استعارے کے طور پر کہہ دیا گیا۔ تمام انسان کیسے موجود ہو سکتے ہیں بیک وقت؟ میں آدم کی نسل سے ہوں لیکن میرے اور آدم کے مابین 10,000 سال کا فرق ہے کم سے کم، میں اور وہ کیسے بیک وقت کیسے ہو سکتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذریت آدم میں سے ہے لیکن 8,500 برس کا فصل ہے دونوں کے مابین، یہ دونوں یکجا کیسے ہو سکتے ہیں؟ پوری نوع انسانی آدم سے لے کر آخری انسان تک جو اس دنیا میں پیدا ہوگا تا قیام قیامت، یہ سب موجود تھے جبکہ عہد لیا گیا۔ الستو بربکم قالوا بلا، یہ وہ ہمارا عالم امر کا وجود تھا، یہ ہماری ارواح تھی۔ حدیث میں آتا ہے الارواح جنود مجندہ، لشکروں کے لشکر، تصور تو کیجیے پوری نوع انسان لشکروں کے لشکر۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اس وقت جن ارواح کے مابین کچھ شناسائی ہو گئی تھی، ہوتا ہے نا جب کھڑے بھی تھے تو آخر میرے دائیں کوئی کھڑا ہوگا، بائیں کوئی کھڑا ہوگا، تو وہ جو ارواح کے مابین اس وقت کچھ پہچان ہو گئی تھی باہمی، اسی کا ظہور اس دنیا میں ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کی خامخواہ طبیعت میں کشش ہوتی ہے کسی دوسرے شخص کے لیے، کوئی سبب نہیں، کوئی وجہ نہیں، میرا دل کسی کی طرح کھینچا جا رہا ہے، کیوں کھینچا جا رہا ہے کچھ معلوم؟ یہ در حقیقت وہ شناسائی ہے بین الارواح، اس عالم ارواح میں جو کچھ آپس کا تعارف ہو گیا تھا اس کی وجہ سے یہ طبعی محبتیں جو ہیں کہ خام خواہ کسی کو کسی کی طرف ایک میلان اور کنس محسوس ہونے لگے، یہ اس وقت کے اثرات۔ اب بتائیے یہ عہد الف کیسے سمجھ میں آئے اگر یہ عالم ارواح کا علیحدہ ہونا اور ارواح انسانی کا انڈیپینڈنٹ علیحدہ وجود جو ہے اس کو آپ نہ سمجھ۔ پھر سورہ کہف میں بڑی پیاری آیت آئی ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا، وہ پھر وہی موقع ہوگا نا کہ تمام انسان پھر کھڑے ہوں گے، پوری نوع انسانی میدان حشر میں ہوگی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، آ گئے ہو نا ہمارے پاس جیسے کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ بتائیے اس آیت کو کون سمجھے گا؟ نہ اولا مرہ کی سمجھ میں آئے گی، اولا مرہ کیا مطلب؟ معلوم ہوا کہ خلق جو ہے دو مرتبہ ہوئی ہے، ہماری تخلیق دو مرتبہ ہوئی ہے، اولا مرہ عالم ارواح میں ہوئی تھی اور دوسری جو ثانی مرہ جو ہے وہ ہماری اس عالم آب و گل میں ہوئی، اس آگ اور خاک اور باد کا جو عالم ہے اس میں ہماری جو پیدائش ہوئی ہے یہ دوسری پیدائش ہے۔ اس وقت صرف ارواح تھی جہاں روح کے ساتھ ایک جسد بھی شامل کر دیا گیا، تو جیسے اس وقت تمام ارواح انسانی تھی اسی طرح تمام انسان پھر بیک وقت جمع ہوگے میدان حشر میں۔ اس لیے اللہ فرمائے گا لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، آ گئے ہو نا ہمارے پاس جیسے کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ پھر میں نے آپ کو سنایا سورہ مومن کی ایک عظیم آیت کہ اہل جہنم فریاد کریں گے ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل، پروردگار تو نے ہمیں دو مرتبہ مارا، دو مرتبہ جلایا، تو ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، اب یہاں سے بھی نکلنے کا کوئی راستہ ہے کہ نہیں؟ یہ دو مرتبہ مارنا کون سا ہے؟ دو مرتبہ احیاء کون سا؟ ہمیں تو ایک احیاء معلوم ہے کہ مریں گے اور زندہ کیے جائیں گے، یہ تو ایک مرتبہ کا احیاء ہوا. ہم اس سے پہلے ایک مرتبہ مر چکے ہیں، ایک مرتبہ جی چکے ہیں، اس لیے کہ وہ عالم ارواح میں جو تخلیق ہوئی تھی اس کے بعد ایک موت وارد ہو چکی. اور موت ہے کیا؟ ایک نیند ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ جو نیند سے اٹھنے کی، بیدار ہونے کی دعا جو ہے حضور کی، کبھی یاد کی ہو اگر، الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور، اس اللہ کے لیے کل حمد اور کل ثنا ہے جس نے مجھے زندہ کیا اس کے بعد کہ مجھ پر موت وارد کر دی تھی. سورہ زمر میں فرمایا، اللہ یتوفل انفس حین موتھا والتی لم تمت فی منامھا، اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے روح کو موت کے عالم میں بھی، اور جن کی ابھی موت واقع نہیں ہوئی ہوتی ان کی نیند کے عالم میں کوئی شے قبض ہو جاتی ہے. تو یہ بہنیں ہیں، موت اور نیند بہنیں. تو ایک موت پہلے آ چکی، ہم سلا دیے گئے، کسی کولڈ سٹوریج میں ڈال دیے گئے جہاں ہم منتظر تھے اپنی باری کے. حضرت آدم کی روح تو فوراً ہی نکال لی گئی، لا کر حضرت آدم کے جسد میں ڈال دی گئی، لیکن مجھے تو اس کے بعد ویٹ کرنا پڑا ہے 10,000 برس. 10,000 برس کی ایک نیند میں سو چکا ہوں، تب کہیں اس عالم آب و گل میں وہ جو جسد مادی میرا تیار ہوا رحم مادر میں، اس کے ساتھ میری وہ روح لا کر شامل کی گئی. کسی کی حضور نے حدیث میں خبر دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے بتایا، وہ صادق المصدوق، حضور سچے ہیں، کوئی بات تمہاری سمجھ میں نہ آئے سب نے ماننی پڑے گی، ان کی سچائی کی گواہی دی ہے اللہ نے. اگر تمہاری سمجھ میں آنا ہی جو ہے اسی پر دار و مدار ہو ماننے کا، تو دین کا تو 90% حصہ ختم ہو جائے گا. دین کے احکام کچھ سمجھ میں آ سکتے ہیں، لیکن اعتقادات کا تو بہت سا حصہ وہ ہے جو ہماری سمجھ سے مانا کرے. فرشتے کو ہم کیا سمجھیں گے؟ آخرت کا ہم کیا تصور قائم کریں گے؟ باسے بادل موت ہم کیسے سمجھیں گے؟ تو فرمایا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ماں کے پیٹ میں 40 دن تک تو نسخے کی شکل میں رہتا ہے انسان، 40 دن پھر وہ علقہ بنتا ہے، 40 دن مزغہ بنتا ہے، اور 120 دن کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے اور وہ اس کے ساتھ اس کی روح کو لا کر شامل کر دیتا. یہ کیسے حقائق سمجھ میں آئیں گے اگر یہ بات سمجھ میں آئے؟ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، ہمارے اس دور کے جدید مفکرین، جن پر کے جدید مادہ پرستانہ فکر کی چھاپ ہے، عقلیت جو ہے جدید سائنٹیفک ریشنلزم، جو لوگ اس سے متاثر ہیں، وہ ان حقائق کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ وہ روح کے علیحدہ وجود کو مانتے ہیں. روحانیت تو انہیں گالی معلوم ہوتی ہے، کوشش کرتے ہیں کہ روح کا لفظ اور روحانیت کا لفظ کہیں ان کے قلم سے ٹپک نہ جائے، اور ایسے ایسے مہمل جملے پھر وہ لکھ دیں گے، اس لیے کہ بس ایک تعصب ہے، ادھر سے ہٹنا، اس سے بچنا جو ہے وہ چونکہ طے کر لیا ہے، لہذا بڑی ہی غیر منطقی باتیں ماننے پہ مجبور ہو جائے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک مفسر صاحب لکھتے ہیں عہد الف کے بارے میں، یہ عہد انسان کی تخلیق سے پہلے عالم غیب میں لیا گیا. کیا معنی اس کے؟ تخلیق ہی نہیں ہوئی تو کس سے لیا گیا؟ یوں نہیں کہنا چاہتے کہ اجساد انسانیہ کی تخلیق سے قبل ارواح انسانیہ سے لیا گیا، یہ بات کہے تو بات سمجھ میں آ جائے، لیکن روح کی بات کہنی پڑے. اور روح جو ہے وہ تو گالی بن گئی اس دور میں، اسباب اس کے ہیں روحانیت میں، جس طرح کی غلط چیزیں آ کے شامل ہو گئیں، تصوف میں جس طریقے سے ہندی فلسفہ اور نیو پلیٹونک اثرات جو ہے وہ شامل ہو گئے، رد عمل ان چیزوں کا ہے، یہ میں مانتا ہوں، وہ تو جدید مادہ پرستی جو ہے وہ بھی رد عمل ہے عیسائیت کا، ایک نہایت غلط مذہبی نظام تھا جس کا رد عمل یہ ہے کہ مذہب سے نفرت ہو گئی نوع انسانی، یہ بات دوسری ہے.
کہ اسباب ہیں ہر شے کے، لہذا تصوف سے بوجھ کے بھی اسباب ہیں. علامہ اقبال کے اشعار کو جنہوں نے سب سے زیادہ استعمال کیا ہے، عمر کے آخری دور میں آ کر علامہ اقبال اور تصوف نامی کتاب لکھ کر علامہ اقبال کے 70% 75% نظریات کی نفی کر دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تصوف سے بوجھ ہے. یہ صورتحال کیوں پیش آتی ہے کہ وہ جو سائنٹیفک ریشنلزم ہے اس کی ذہنوں پر چھاپ ایسی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ حقائق جو لطیف تر حقائق ہے وہ اپنے ذہن کی گرفت میں آتے نہیں، لہذا ان کی نفی انسان کرتا. اسی طرح میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو حضور فرماتے ہیں، اور یہ حدیث ہے، مجھ سے ایک بزرگ نے پچھلی مرتبہ پوچھ لیا تھا اور صحیح پوچھا تھا کہ تم تو کہتے ہو کہ اول ما خلق اللہ نوری، تو اس کی سند کیا ہے؟ حالانکہ میں نے عرض کر دیا تھا کہ محدثین کے نزدیک یہ حدیث قابل قبول نہیں ہے. البتہ محدثین اس حدیث کو جو مانتے ہیں، یہ تو ترمذی کی روایت ہے اور امام ترمذی اسے حدیث حسن کہہ رہے ہیں کہ حضور سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ متى وجبت لك النبوہ، اے اللہ کے رسول آپ کو نبوت کب ملی؟ فرمایا والآدم بین روح والجسد، ابھی آدم روح اور جسد کے بیل بیل ہی تھے، روح آدم ابھی جسد آدم میں پڑی نہیں تھی، میں اس وقت بھی نبی تھا. کیسے توجیہ کریں گے؟ اگر اس کے کوئی معنی ہے، اس کی کوئی حقیقت ہے تو معین کیجیے. اس کے سوا چارہ نہیں ہے کہ وہ عالم ارواح جدا ہے، روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی نبوت سے متصف. تو اس کے قریب آ جاتا ہے وہ مضمون اول ما خلق اللہ نوری، اس لیے کہ عقل کا فیصلہ یہ ہے کہ جب تمام فرشتوں کو جھکوا دیا گیا ہے آدم کے سامنے، اور آدم کے سامنے کیوں جھکے ہیں؟ آدم کے اس مادی جسد کے آگے جھکنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، یہ تو بڑا حقیر سا بدن ہے. وہ تو جو اقبال نے کہا جواب شکوہ میں کہ شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکی کیسے ہیں، یہ تو پستی کا مکی ہے ہمارا جسم، ہم تو نچلوں میں سب سے نچلے ہیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، کسی حیوان کا بچہ اتنا لاچار اور بے بس نہیں ہوتا جتنا انسان کا بچہ لاچار اور بے بس. کبھی غور کیا آپ نے؟ اتنے ضعیف وجود کے سامنے جھکتے فرشتے نہیں، فرشتے جھکے ہیں اس روح آدم کے سامنے. دو مرتبہ قرآن میں یہ آیت موجود ہے، سورہ حجر میں بھی ہے اور سورہ صاد میں بھی ہے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو جب میں اس کی تخلیق مکمل کر لوں، اسے درست کر لوں، اس کی نوک پر شرار دوں، تب گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں. یہ سجدہ اس جسد خاکی کو نہیں ہو رہا ہے، وہ اس روح کو ہو رہا ہے، اور وہ روح اتنی اعلیٰ تر ہے، بلند تر ہے، ملائکہ سے افضل ہے، تبھی تو ملائکہ اس کے سامنے جھکے. ابلیس بدبختی بات کیا تھی کہ اسے یہ جسم نظر آیا، اس کے اپنے اندر روح نہیں ہے، وہ جن ہے، کانا من الجن نے فسق عن امر ربہ. اور میں عرض کر چکا ہوں جن یہ صرف عالم خلق کی شے ہے، روح کا کوئی وجود نہیں اس میں. یہی وجہ ہے کہ جنات میں نبوت نہیں، یہی وجہ ہے کہ جنات میں وحی نہیں، جنات بھی تابع رہے ہیں انہی انسان انبیاء کے. قرآن مجید میں ایک سے زائد مرتبہ ہے کہ وہ آئے، انہوں نے قرآن سنا اور پھر گئے وہ واپس اور اپنی قوم کے اندر جا کر انہوں نے تبلیغ کی، اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ، اور یہ وہ کتاب ہے جو موسیٰ کی کتاب کے بعد نازل ہوئی ہے. معلوم ہوا کہ موسیٰ کے متبعین بھی تھے جنات میں، اور اب وہی لوگ ہیں جو ایمان لا رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ میں بعد میں عرض کروں گا کہ ان میں نہ نبوت ہے، نہ ان میں روح ہے، نہ ان پر وحی آ سکتی ہے، وہ محض عالم خلق کی شے ہے. تو عالم خلق کی شے کو تو عالم خلق ہی کی شے نظر آئے گی، روح کیسے نظر آ جائے گی؟ لہذا بالکل صحیح کہا ابلیس نے جب یہ کہا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں کیسے جھکوں اس کے سامنے، میں اس سے برتر ہوں، اعلیٰ تر ہوں، اسے تو نے پیدا کیا مٹی سے، گارے سے، مجھے پیدا کیا آگ سے. اس کے سامنے انسان کا صرف حیوانی وجود ہے، اور وہ حیوانی وجود یقیناً کم تر ہے جنات سے، لہذا کیسے جھکے؟ ہاں وہ روحانی وجود اس کے سامنے ہے، نہیں فرشتوں کے سامنے وہ چونکہ خود عالم امر کی شے ہیں، وہ خود روح ہے، وہ روح انسانی جو ہے وہ ان کے سامنے ہے، لہذا انہیں بے چون و چرا فسجدے میں گر گئے ہیں. فسجد الملائکہ تو کلہم اجمعون, سجدے میں گر گئے کل کے کل ملائکہ, کلہم اجمعون بلا استثناء. پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ حقائق بتائیے کیسے معلوم ہو. اگر یہ حقیقت پہلے واضح نہ ہو جائے, اس کو تسلیم نہ کر لیا جائے کہ جسد حیوانی ایک جدا وجود ہے اور روح انسانی ایک جدا گانا وجود ہے, ان دونوں کو لا کر شامل کر دیا گیا. اسی سے اب آپ آگے چلیے, وہی کی حقیقت سمجھ میں آئے گی. دیکھیے یہ انسان یقیناً ارتقاء یافتہ حیوان ہے, اس میں کوئی شک نہیں. حیوانی وجود کے اعتبار سے انسان حیوان ہے اور ارتقاء یافتہ حیوان ہے, ذرا زیادہ ترقی یافتہ حیوان. بس اس حیوانی وجود کے لیے بھی اللہ نے کچھ سینس آرگنس دیے ہوئے ہیں, آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں, کان ہیں جو سنتے ہیں, اور آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے, کان جو کچھ سنتا ہے, اس کو انٹرپریٹ کر کے, اس کو مرتب کر کے, اس کے نتیجہ نکالنے کے لیے دماغ دیا ہے. یہ حیوانات میں بھی ساری چیزیں موجود ہیں, ڈگری کا فرق ہے. لیکن میں مثال دیا کرتا ہوں, ایک معمولی سا کیڑا, حقیر کیڑا زمین پر رینگ رہا ہو. میں نے کئی مرتبہ تجربہ کیا یہ, ایک دن کا آگے رکھ دیجئے, کیڑا اپنا رخ بدل لے گا. اس کا مطلب ہے اس نے دیکھا کہ رکاوٹ ہے, پھر سوچا کیا کروں, اب اس رکاوٹ سے بچنا ہے, راستہ بدل دیا. آپ پھر جدھر اس نے رخ موڑا ادھر پھر رکھ دیجئے دن کا, وہ پھر ایک مرتبہ رخ بدلے گا. تیسری مرتبہ پھر کیجئے, پھر رخ بدلے گا. میں نے دیکھا ہے چوتھی مرتبہ وہ ذرا رکتا ہے اور رک کر وہ اس تنکے کے اوپر چڑھ کر کراس کرتا ہے, گویا کہ اس نے محسوس بھی کیا, اس نے سوچا بھی, اس نے غور بھی کیا. پہلے کوشش کی کہ میں اس سے بچ کر نکلوں, آخر میں اس تک یہ پہنچا کہ بچ کر نکلنا ممکن نہیں ہے, مجھے اب اسے فیس کرنا ہے, مجھے اس کے اوپر چڑھنا ہوگا. چڑھا, اس نے کراس کیا. یہی تو کچھ تو ہے ہمارے پاس, اور ہے کیا فرق جو ہے وہ ڈگری کا ہوگا, کمیت جو میں نے کہا تھا, نوعیت کا کوئی فرق نہیں ہے. ہمارے حیوانی اور ہمارے عقلی پروسیس میں اور اس پروسیس میں اس بڑے حقیر سے کیڑے کے قطعاً کوئی فرق نہیں ہے. احساسات, حواس ظاہری, ان سے نتائج اخذ کر کے کوئی اقدام کرنا, ایک ہمارا وجود یہ ہے. لیکن ایک ہماری روح ہے, یہ روح جو ہے یہ بھی مدرک ہے. اب لفظ ذرا فقیر ہو گیا, ادراک کسے کہتے ہیں, کسی شے کا علم حاصل کرنا. اس روح کے اپنے چینلز ہیں جن سے یہ علم حاصل کرتی ہے. یہ روح ان آنکھوں کی محتاج نہیں ہے دیکھنے کے لیے, اس کے دیکھنے کے لیے کوئی اور آنکھ ہے, اس کے سننے کے کوئی اور کان ہے, اس کی اپنی ایک عقل ہے, عقل روحانی. اس کا اس عقل سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ عقل حیوانی ہے اور عقل روحانی اور روح کے سننے اور دیکھنے کی قوتیں قلب کے اندر ہیں. یہ قلب ہے جو مسکن روح ہے, روح کا تعلق اس کے ساتھ. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید قلب کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ سوچتا ہے, وہ غور کرتا ہے. لہو قلوب لا یعقلون بہا, ان کے قلوب تو ہے لیکن اس سے عقل نہیں لیتے. معلوم ہوا کہ قلب کی بھی ایک عقل ہے, ایک یہ اس دماغ کی عقل ہے, ایک قلب کی عقل ہے. اسی طریقے سے سورہ حج میں فرمایا, فإنها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور, یہ آنکھیں تھوڑا ہی اندھی ہوتی ہیں, اصل میں تو دل کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں جو سینوں کے اندر ہیں. ابو جہل کی یہ آنکھیں تو اندھی نہیں تھی, ابو لہب کی یہ آنکھیں اندھی نہیں تھی, بڑی سمکھی, بڑی موٹی موٹی سرخ, لیکن یہ کہ وہ دل کی آنکھ بھر چکی. اسی لیے قرآن کہتا ہے کچھ لوگوں کو کہ اے نبی آپ انہیں زندہ سمجھ رہے ہیں, زندہ نہیں ہے, مردہ ہے. ان کا لا تسمع الموتا, آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے, کتنا ہی چوٹ لگا لیجیے. کیا معنی ہے, ابو جہل کس معنی میں مردہ ہے, ابو لہب کس معنی میں مردہ ہے, ولید بن مغیرہ کس معنی میں مردہ ہے, وہ تو چل پھر رہے ہیں. ویری مچ الائیو جسے آپ کہیں, وہ تو مرا ہے جا کر, اس نے جان دی ہے ابو جہل نے میدان بدر میں, لیکن حقیقت میں وہ ان کی روح ہے, اس کے اعتبار سے وہ مر چکے, ان کے دل مقبرے بن چکے ہیں ان کی ارواح کے. جیسا کہ حضور نے فرمایا, کہ جب انسان ایک برا کام کرتا ہے دل پر ایک داغ لگتا ہے، پھر اگر توبہ کر لیتا ہے داغ صاف ہو جاتا ہے، نہیں کرتا پھر گناہ کرتا ہے پھر داغ پڑتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر داغ پڑتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے حضور نے باقاعدہ اپنی مٹھی بند کر کے دکھائی کہ دل اس طرح بند ہو جاتا ہے. یہ دل کا بند ہو جانا ہے جسے قرآن کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، تبا اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی. دل بند ہوا، تھیلی کو آپ بند کر کے مہر لگاتے ہیں، ان کے دل بند ہو چکے، ان پر مہر لگ گئی، اور یہ اب ان کے دل جو ہے یہ اب مقبرے ہیں ان کی ارواح کے لیے، تو روحانی اعتبار سے یہ مر چکے ہیں. اب جو چلتا نظر آ رہا ہے یہ ایک حیوان ہے ابو جہل کے نام کا، حیوان محض. اب جو یہ چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے ابو لہب، یہ انسان ابو لہب نہیں ہے، یہ حیوان ابو لہب ہے جو چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ کثیر تعداد میں انسان وہ ہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ لوگ چوپایوں کے مانند ہیں، حیوانات کے مانند ہیں، بلکہ ان سے بھی کہے گزرے. اب آپ یہ سمجھیے کہ وہی در حقیقت کیا ہے، وہی عالم امر کی شے. وہی کا لانے والا کون؟ فرشتہ، وہ بھی عالم امر کی شے. وہی نازل ہوتی ہے روح پر، اسی لیے فرمایا علا قلب کا، اے محمد یہ براہ راست آپ کے قلب پر نازل ہوئی. ان کانوں کا اور ان آنکھوں کا کوئی دخل اس میں نہیں ہے، بلکہ جب فرشتہ انسانی شکل میں آ گیا، حدیث جبرائیل جسے ام سنہ کہا گیا ہے، جو گفتگو اس وقت ہوئی ہے وہ قرآن میں شامل نہیں، وہ وحی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو محمد کی ظاہری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے مسئلہ، محمد کے ان ظاہری کانوں نے سنی ہے وہ ساری باتیں، وہ وحی نہیں ہے. وحی تو وہ ہے کہ جو براہ راست قلب محمدی پر نازل ہوئی ہے، اور روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس کی ریسیپینٹ ہے. عجیب بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے یہ تین آیات میں نے نوٹ کیے، سورۃ النحل، سورۃ الشورى، سورۃ المومن سے، کہ وحی کو بھی روح کہا گیا، لانے والا فرشتہ بھی روح. وہ تو آپ کو معلوم ہے روح الامین، نزل به روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. اسی طریقے سے قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، اسے نازل کیا روح القدس نے، تو وہ بھی روح ہے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام. اور وہی کو روح کہا ہے، ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اتارتا ہے اپنے امر کی روح کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے. وہی کیا ہے؟ روح ہے، اور روح ہے یہ عالم امر کی سے. ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، سورہ شورا میں فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. اے محمد، ہم نے اسی طرح آپ پر یہ روح نازل فرمائی ہے اپنے امر سے، یہ قرآن مجید، یہ وحی. اس سے پہلے آپ کو کچھ معلوم نہیں تھا ایمان کسے کہتے ہیں، کتاب کسے کہتے ہیں، آپ کو امی تھے، آپ کسی نبی کی امت میں تو پیدا ہوئے ہی نہیں تھے، امی تھے، امتی نہیں تھے، امی تھے. یہ قرآن ہے جسے کہ ہم نے بنایا ہے منبع ہدایت، اب اس کے نزول کے بعد آپ ہادی بن گئے ہیں. انک لتہدی الی صراط مستقیم. سورہ مومن میں فرمایا یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے روح کا القاء کرتا ہے. اب آپ نوٹ کیجئے، روح کا لانے والا، وحی کا لانے والا روح، اور روح الامین، وحی خود روح، اور وحی کو ریسیو کرنے والی روح محمدی صلی اللہ علیہ. میں بہت حیران ہوا تھا جگر مراد آبادی کے آخری زمانے کی جو غزلیں ہیں، جب وہ شراب نوشی سے تائب ہو گئے تھے، وہ زمانہ ان کا بڑا پاکیزہ ان کی نظمیں ہیں، اسی میں ان کا ایک نیا ساقی نامہ بھی تھا. کبھی ساقی نامے انہوں نے لکھے ہوں گے جس طرح کے وہ رند شاعر لکھا کرتے ہیں, لیکن ایک وہ پاکیزہ ساقی نامہ بھی لکھا تھا کہ رگوں میں بھی کبھی صہبا ہی صہبا رقص کرتی تھی, مگر اب زندگی ہی زندگی ہے موجزن ساقی. اور نہ لا وشواس دل میں جو ہے تیرے دیکھنے والے, سرے مقتل بھی دیکھیں گے چمن اندر چمن ساقی. بڑا عارفانہ اور بہت پاکیزہ کلام جگر کے آخری دور کا. انہی میں ان کی ایک غزل تھی, میں حیران ہوں کس ترنگ میں وہ یہ کہہ گئے, لیکن واقعہ یہ ہے کہ روح کی حقیقت کو ذہن میں رکھنے کے لیے یہ شعر یاد کر لیجئے. نغمہ وہی ہے نغمہ کے جس کو روح سنے اور روح سنائے. یہ موسیقی کون سی ہے؟ روح الامین نے سنائی ہے اور روح محمدی نے سنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نغمہ وہی ہے نغمہ کے جس کو روح سنے اور روح سنائے. بڑی پیاری غزل ہے وہ. جہل خرد نے دن یہ دکھائے, گھٹ گئے انسان بڑھ گئے سائے. انسان کم ہو گئے ہیں, انسانوں کے سائے بڑھ گئے. ہائے وہ کیوں کر جی بہلائے, غم بھی جس کو راس نہ آئے. اسی میں یہ شعر ہے, نغمہ وہی ہے نغمہ کے جس کو روح سنے اور روح سنائے. کارے زمانہ جتنا جتنا بنتا جائے بگڑتا جائے. جھوٹی ہے ہر ایک مسرت, غور سے سنیے, جھوٹی ہے ہر ایک مسرت روح اگر تسکین نہ پائے. یہ صرف جسمانی جو ہے سینچول گریٹیفیکیشن, آپ کی جسمانی آسائشیں جسمانی خواہشات پوری ہو رہی ہیں, یہ سب حیوانی مسرتیں ہیں. جھوٹی ہے ہر ایک مسرت روح اگر تسکین نہ پائے. نغمہ وہی ہے نغمہ کے جس کو روح سنے اور روح سنائے. وہ ہے نغمہ وحی, جس پر کہ بڑا پیارا شعر مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد ماجد کا نقل کیا ہے اپنے حواشی قرآن میں, اور وہ بھی اسی جو جس جگہ کی آیات آج کل ہمارے زیر گفتگو تھی, سورہ حشر کا آخری حصہ. خاشعاً متصدعاً سنتے سنتے نغمہ آئے محفل بدعات کو, کان بہرے ہو گئے دل بے مزہ ہونے کو ہے. دل تو بے مزہ ہوگا اس ظاہری موسیقی سے, آپ کا نفس حد لیتا ہے, دل جو ہے وہ مردہ, اس کے اوپر اردنی تاری ہوتی. آؤ سنوائے تمہیں وہ نغمہ مشروبی کوہ جس سے خاشعاً متصدع ہونے کو ہے. ایک وہ نغمہ بھی ہے, ایک وہ ملکوتی غنا بھی ہے قرآن مجید کہ جس سے پہاڑ تک پھٹ پڑنے کے لیے تیار. تو یہ روح کی وحی کی اصل حقیقت سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک کہ یہ بات نہ سمجھی جائے کہ یہ روح ایک علیحدہ شے ہے اور روح ریسیپینٹ ہے وحی کی, لانے والا بھی روح ہے, روح الامین فرشتہ, اور یہی دونوں چیزیں. اور اس میں وحی کو شامل کر لیجئے, یہ تین حقیقتیں ہیں عالم امر. اب اگر یہ نہ سمجھ میں آئے غور کیجئے تو ٹھوکر کھائیں گے لا محالہ. اور سر سید احمد نے کھائی ٹھوکر جس نے وحی چونکہ فرشتے کو نہیں مانا, لہذا وحی کی ایسی غلط توجیہ کی ہے کہ اس کے اوپر واقعہ یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ اس حد تک بھی جائیں کہ کفر کا فتویٰ لگائیں, یہ دوسری بات ہے کہ سر سید احمد کی جو خدمات ہیں ملی خدمات وہ اتنی زیادہ ہے اور ان کا خلوص جو ہے ان کی محبت حضور کی ذات کے ساتھ وہ اتنی اظہر من الشمس ہے کہ اس معاملے میں ذرا زبان بند رکھی جائے, ورنہ فرشتے کا انکار جو ہے خالص ٹیکنیکلی اگر کہا جائے تو وہ کفر بن جائے گا. اور یہی تھی وہ گمراہی اور وہ ٹھوکر کہ جو لگی تھی ڈاکٹر فضل الرحمان کو, وہ سن 68 کو یاد کیجیے, وہ جو مارشل اللہ تھا ایوب خان کا مارشل اللہ, اس کے خلاف پہلی ہلچل جو شروع ہوئی تھی وہ تو عید الفطر کے موقع پر ہوئی تھی 68 کے فروری میں, اور اصل جو ہنگامہ شروع ہوا تھا وہ ڈاکٹر فضل الرحمان کی کتاب اسلام کے خلاف, اور اس میں یہی مسئلہ تھا روح کا اور وحی کا, حقیقت وحی پر انہوں نے بڑی گمراہ کن باتیں کی. کہ یہ بھی کہنا صحیح ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, لیکن یہ کہنا بھی اتنا ہی صحیح ہے کہ قرآن محمد کا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے اس وقت بھی لکھا تھا کہ صرف فضل الرحمان کو گالیاں مت دو, یہ بات تو وہ ہے کہ جو سر سید احمد لکھ گئے ہیں گمراہی گمراہی ہے. سر سید نے تو یہاں تک کہہ دیا, ان کا شعر ہے فارسی کا, شعر ہونے کے اعتبار سے تو واقعی پیارا شعر ہے. جبریل امی قرآن و پیغام نمی خام, ہما گفتار معصوم کش قرآن کے مندارم. مجھے جبریل کا کوئی لایا ہوا قرآن وران نہیں چاہیے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد. میرے پاس جو قرآن ہے وہ تو میرے معشوق کا کلام ہے. اب معشوق کون ہے؟ اگر آپ پکڑیں گے تو کہہ دیں گے اللہ ہے، چھوٹ جائیں گے. اور حقیقت میں یہاں جو بات کہی جا رہی ہے معشوق، وہ در حقیقت محمد رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے. ہمارے گفتار معشوق قرآن کے مندارم جبریل امی قرآن با پیغام نمی تھا. مجھے نہیں چاہیے کوئی قرآن جبریل کا لایا ہوا، بلکہ میرے نزدیک تو یہ قرآن جو میرے پاس ہے یہ کل کا کل میرے معشوق کا کلام. یہ زومانی بات انہوں نے کہی، یہی زومانی بات اسی طرح کی ڈاکٹر فضل الرحمان نے کہی. اسی طرح آگے چلیے، دیکھیے وحی کا سلسلہ بند ہو چکا، کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. وحی نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کیا ارواح انسانیہ بالکل مر چکی ہے؟ کیا کوئی زندہ روح کہیں موجود نہیں؟ یا یہ کہ ارواح انسانیہ سے وہ باطنی ان کی آنکھیں چھین لی گئی ہیں؟ قطعاً غلط. روح کا یہ میدان اب بھی ہے. چنانچہ یہ ذہن میں رکھیے، یہ بھی جدید جو لوگ مفکرین ہیں اسلام کے، وہ ان کی بھی نفی کرتے نظر آئیں گے. کشف کیا ہے؟ کوئی چیز بغیر کسی ظاہری ذریعے کے معلوم ہو گئی. مجھے اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اس وقت فلاں شہر کے فلاں کونے میں کیا ہو رہا ہے، کہاں سے معلوم ہوا؟ کشف کا انکار آپ نہیں کر سکتے. وحی نبوت بند ہوئی ہے، کشف بند نہیں ہوا. وحی نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، الہام ختم نہیں ہوا. وحی نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، رویائے صادقہ ختم نہیں ہوا. احادیث صحیح ہے، حضور فرماتے ہیں کہ لم یبقى من النبوت الا المبشرات اور الرؤیا الصالحہ جزء من الدعی النبوہ. یہ سچا خواب، آپ نے آج ایک واقعہ دیکھا خواب میں، چند دنوں کے بعد ہو بہو وہ واقعہ آپ نے دیکھ لیا. یہ آپ نے کہاں سے دیکھ لیا واقعہ؟ کس نے دیکھا؟ آپ کی آنکھوں نے تو نہیں دیکھا تھا، آپ کے عقل میں وہ آ ہی نہیں سکتا. عقل تو تابع ہے میری آنکھ اور کان کے. سینس ڈیٹا جو ہے، جو ہوا سے ظاہری سے اسے معلومات ملتی ہیں، ان کو پروسیس کر کے کوئی نتیجہ نکال سکتی ہے، لیکن وہ انڈیپینڈنٹلی تو وہ کوئی چیز دلا سکتی. تو یہ کس نے دیکھا؟ یہ رویائے صالحہ، رویائے صادقہ، مبشرات، یہ اس روح انسانی کے معاملات ہیں جو چل رہے ہیں. اب بھی الہام کا سلسلہ جاری ہے. مسجد نبوی کے منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور شام کا میدان جنگ وہاں باقاعدہ مارکہ ہو رہا ہے، اور ساریہ، حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ٹیکٹیکل مسٹیک ہو رہی ہے، ایک غلطی ہو رہی ہے. وہ جو ڈپلائے کر رہے ہیں اپنی فورسز کو، اس میں وہ پہاڑ جو ہے اس کو اپنی پشت پر نہیں رکھ رہے، اور یہاں سے پکار رہے یا ساریہ تو الی الجبل، اے ساریہ کیا کر رہے ہو، کیا غلطی کر رہے ہو، پہاڑ کی طرف ہونا. یہ کیا ہے؟ کون سا ٹیلی ویژن تھا؟ کون سا لاسلکی تھا اس وقت؟ معلوم ہوا کہ یہ وہ روح کے معاملات. اور یہ چیزیں میں آپ کو بتا دوں، یہ صرف ایمان یا اسلام کے ساتھ خاص نہیں ہے. آخر روح تو دوسرے انسانوں میں بھی ہے، وہ بھی تپسیاں کرتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں، مشقتیں کرتے ہیں، بدن کے تقاضوں کو دباتے ہیں، مسلسل فاقے کرتے ہیں، اپنی روح کو اتنا قوی کر لیتے ہیں کہ وہ بھی کچھ نہ کچھ ادھر ادھر سے لے ہوتی ہے، ان کو بھی کچھ خبریں مل جاتی ہیں، کشف ان کو بھی ہو جاتا ہے. لہذا کسی اولیاء اللہ میں سے کسی کے ولی ہونے کے لیے یہ چیز بنیاد نہیں ہے. ولایت کی بنیاد تو ہے اللہ اور اس کے رسول کی مطابقت اور مطابعت، اللہ کی فرما برداری، اور جزیات تک کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع. یہ ہے اولیاء الرحمن، یہ ہے اولیاء اللہ. لیکن یہ اولیاء اللہ جب یہ مشقتیں کرتے ہیں، اپنی روح کے لیے تقویت کا سامان فراہم کرتے ہیں، نفلی روزے رکھتے ہیں، تو اپنے جسم کے تقاضوں کو دباتے اور کچلتے ہیں، تو ان کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. کشف بھی ہوتا ہے، رویائے صالحہ بھی ہوتی ہے، الہام بھی ہوتا ہے. لیکن یہ جان لیجئے کہ کسی ولی کا الہام غلطی سے معصوم نہیں ہے، پاک نہیں، غلطی بھی ہو سکتی ہے. کسی کو شیطان بھی آ کر کوئی چیز شامل کر سکتا ہے، کوئی دھوکہ بھی دے سکتا ہے کہ کسی قبر پر بیٹھے ہوئے مراقبہ کر رہے ہیں اور کوئی شے نکلی، کوئی غیر مرئی سی شہر اس نے کہا میں ہوں فلاں کی صاحب قبر کی روح, ہو سکتا ہے کوئی شیطان لعین ہو, کوئی جن ہو کہ جس نے دھوکہ دینے کے لیے یہ سارا فراڈ کیا ہو. یہ سارا امکان ہے, خطا کا امکان, دھوکے کا امکان وہ موجود ہے. خطا سے اور دھوکے سے پاک صرف وحی نبوت ہوتی ہے. وحی نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. کشف اور الہام اور رؤیا صالحہ اس کی بالکل نفی کر دینا ایک انتہا ہے, اور اس کو وحی کی طرح پر قابل یقین مان لینا یہ دوسری گمراہی ہے. یہ افراد و تفریق ہے. نہ اس کی نفی کی جائے گی نہ ان کو معصوم مانا جائے گا. کوئی بھی کشف ہو, کوئی بھی رویا ہو, اسے قرآن اور سنت کے محکمات کے اوپر پیش کیا جائے گا. اس کے مطابق ہے تو قبول اور مطابق نہیں ہے تو رد. لیکن یہ کہ آپ کشف اور الہام کی نفی نہیں کر سکتے. وقت میرے پاس اب بہت کم رہ گیا ہے, ایک مسئلہ اور سمجھ لیجئے. اگرچہ اصل میں جہاں میں پہنچنا چاہتا تھا وہ آج بھی نہیں پہنچ پایا ہوں, وہ ہے مسئلہ ارتقاء. اس دور کے اہم ترین مسائل میں سے مسئلہ ارتقاء ہے. وہ بھی طے ہوتا ہے در حقیقت اسی سے, اس کی گتھی سلجھتی ہے تو اسی سے کہ انسان کے وجود کی یہ دو اجزاء علیحدہ علیحدہ آپ مانیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. ورنہ یہ ہے کہ گمراہی ہے یا انکار محض ہے ڈٹائی کے ساتھ, وہ بالکل دوسری بات ہے, اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا. لیکن نظریہ ارتقاء پہ میں اس وقت بات نہیں کر سکوں گا, وہ انشاءاللہ پھر کبھی صحیح. اس وقت ایک بات اور بیان کر دوں, یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ کیا ہے. انہیں جو قرآن کہتا ہے روح منہ, یہ اللہ تعالیٰ کی ایک روح ہے. وَكَلِمَةٌ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ, اور ایک کلمہ ہے کہ جو اللہ نے القا فرمایا مریم کو. مانی کیا ہوئے بتائیے, قرآن مجید میں یہ مضمون بار بار آیا کہ نہیں؟ اور بہت سے عیسائی پادریوں کو آپ نے دیکھا ہوگا اسی سے دلیل لاتے الوہیت مسیح کی, کہ دیکھو روح من ہو, محمد کو تو نہیں کہا روح من ہو, کہا ہے نہیں کہا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر یہ کہ یہ کلمۃ اللہ الی مریم, اس کی بھی توجیہ سمجھیے. دیکھیے جو باتیں میں آپ کر چکا ہوں اس کو ذہن میں رکھیے. پھر ایک عالم امر, ایک عالم خلق. عالم خلق میں وقت بھی لگتا ہے اور اس کے کچھ لنکس ہیں کہ فلاں سے فلاں, فلاں سے فلاں, فلاں سے فلاں, وہ سٹیجز بائی سٹیجز جو ہے وہ پروسیس آگے بڑھتا ہے. وہ ایک چین ری ایکشن ہے, چلنا شروع ہو گیا بات چلتی گئی. یہ سارا کا سارا جو ہے تبھی قوانین کے تحت ہوتا رہتا ہے آپ سے آپ. اس میں اللہ تعالیٰ کہیں پر اگر اس قانون کو توڑے گا تو اسے ہم خرق عادت کہتے ہیں, معجزہ کہتے ہیں. جیسے پانی اپنی سطح برقرار رکھتا ہے, قانون یہی ہے. لیکن حضرت موسیٰ کا عصا اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر پر پڑا اور پانی پھٹ گیا. کالا کل کلو فرقن کا توب العظیم, ہر حصہ جو ہے ٹیلے کے مانند کھڑا ہو گیا. یہ کیا ہے؟ یہ خرق عادت ہے. یہاں اللہ کا ایک خصوصی کلمہ کن درکار ہوگا, ورنہ تو قانون یعنی قوانین طبیعہ کا جو چین جو چل رہا ہے وہ تو خود بخود چل رہا ہے, اللہ نے بنایا ہوا ہے قانون. لیکن اسے توڑنا ہوگا کہیں تو کلمہ کن, وہاں ایک اضافی کلمہ کن کی ضرورت ہوگی. بالکل اسی طرح کا معاملہ یہ ہے کہ انسانی پیدائش کا ایک نظام اللہ نے بنا دیا ہے, چل رہا ہے نظام. اس میں مرد کا نطفہ بھی ہے, عورت کا بیضا بھی ہے, حمل قرار پانا بھی ہے, ادھر سے بھی کچھ جین جا رہے ہیں, ادھر سے بھی کچھ جین جا رہے ہیں. کچھ کروموزوم ادھر کے ہیں, کچھ کروموزوم ادھر کے ہیں, ملتے ہیں, پھر ان کی ڈویژن شروع ہوتی ہے. پروسیس ہے, ایمبریولوجی جنہوں نے پڑھی ہے. بہرحال اتنی باتیں تو ہر پڑھے لکھے آدمی کو معلوم ہے. اب یہاں ایک خرق عادت ہے کہ نطفہ مرد کے بغیر اس پروسیس کو چلنا ہے. اگر تو وہ اسی پروسیس سے چلنا ہو تو پھر کسی نئے کلمہ کن کی ضرورت نہیں ہے, کسی نئے عالم امر کی شے کی ضرورت نہیں ہے. وہ روح عیسیٰ جو ہے وہ تو تھی, جیسے روح محمدی بھی تھی, جیسے میری روح بھی تھی. وہ 120 دن کے بعد آ کر وہ روح جو ہے اس امبریو کے ساتھ شامل کرنا, یہ تو ہر انسان کے بچے کے ساتھ ہوتا ہے. یہ تو حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہوا تو کوئی نئی بات نہیں ہوئی. ہاں نئی بات یہ ہوئی ہے کہ وہ جو فزیکل پروسیس کا جو چین تھا اس میں جو ایک خلا تھا, اس خلا کو اللہ نے اپنے خاص حکم کن سے پورا کیا. یہ حکم کن جو ہے یہ ہے کلمت الالقاها الی مریم، یہ وہ خاص کلمہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مریم کی طرف القا فرمایا ہے، اس لیے حضرت مسیح علیہ السلام کی شان میں. اور چونکہ یہی کلمہ کن جو ہے عالم امر کی شے ہے اور روح عالم امر سے، لہذا یہ گویا کہ ایک اضافی روح ہے. وجود عیسیٰ میں علیہ الصلوۃ والسلام صرف وہ روح نہیں ہے کہ جو روح ازل میں پیدا کی گئی تھی اور جس نے اپنے رب سے عہد کیا تھا الستُ بربکم قالوا بلا، بلکہ یہ بن باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے جو خرق عادت ہوا ہے، اور اس فزیکل ایلیمنٹ کی جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ کا ایک خصوصی کلمہ کن جو آیا ہے، یہ ہے جس کو کہا جا رہا ہے یہ روح من، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص حکم، اللہ کا ایک خاص روح ہے کہ جس نے یہ روح دھارا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق میں، اور اس لنک کی جگہ لی ہے جو کہ نطفہ رجل سے، مرد کے نطفے سے جو کام ہونا تھا وہ اس کی بجائے اللہ کے خصوصی کلمہ کن سے. یہ بات کیسے سمجھ میں آئے اگر یہ سارا معاملہ جو ہے پس منظر وہ سامنے نہ ہو کہ تخلیق کے یہ دو مراحل ہیں اور یہ تخلیق اس طریقے سے طے پا رہی ہے. اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح منہ وکلمۃ القاها الی مریم. آخری بات جو عرض کروں گا آج وہ ہے اس عصمت صوم کے بارے میں. اب آخری جمعہ ہے، جہاں سے گفتگو شروع ہوئی تھی، جس وجہ سے شروع ہوئی تھی، چند جملے اس کے بارے میں کہہ دوں گا. اصل مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے، جنہیں ہم عبادات کہتے ہیں ان میں ویسے تو سرے فہرست نماز ہے، نماز کے بعد دوسرے نمبر پر زکوٰۃ ہے. جتنی مرتبہ قرآن میں نماز اور زکوٰۃ کا حکم آیا ہے، صوم کا تو نہیں آیا، حج کا بھی نہیں آیا. حج کی فرضیت کا بیان صرف ایک جگہ آیا، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. دو جگہ پر حج کے مراسک اور مناسک جو ہے ان کا بیان آ گیا بس. صوم کا تو حکم بھی اور حکمت بھی کل کی کل ایک جگہ قرآن میں ہے، باقی تو کفارے وغیرہ کے ضمن میں صوم کا ذکر آ جاتا ہے، ورنہ مستقل بھی ذکر کہیں بھی نہیں. یہ ہے ریلیٹو امپورٹنس کا معاملہ ایک خاص پہلو سے، کہ جو تکرار ہے اور زور ہے اور ایمفسس ہے اور بار بار جو دہرایا جا رہا ہے وہ صوم کا حکم نہیں ہے، وہ صلاۃ اور زکوٰۃ کا ہے. لیکن دوسری طرف ہمیں وہ حدیثیں ملتی ہیں کہ جن میں صوم کی ایک خصوصی عظمت بیان ہوئی. یہ جو میرا کتاب کا عظمت صوم، اس کے شروع میں پہلے صفحے پر میں نے وہ حدیثیں دے دی ہیں، اور یہ احادیث متفق علیہا ہے، یہ ایسی ویسی حدیثیں نہیں ہیں، صوفیاء کی حدیثیں نہیں ہیں جن کی سند نہ ہو، بلکہ یہ حدیثیں ہیں متفق علیہ، بخاری اور مسلم دونوں کی متفق علیہ حدیث. اور ایک تو حضرت ابی ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حدیث قدسی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی یہ فرماتا ہے، قال اللہ عز وجل کل عالم عمل ابن آدم لہو، انسان کا ہر عمل اسی کے لیے ہے، الا الصوم، سوائے روزے کے، فانہ لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. یہ کئی احادیث ہیں، میں صرف ایک سنا رہا ہوں کہ وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، جن کو دلچسپی ہو اس کتاب کے وہ دیکھ لیں کہ یہ کیا بات ہوئی. نماز بھی تو اللہ کے لیے ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، زکوٰۃ جو دیتا ہے اللہ کے لیے دیتا ہے، حج کوئی کرتا ہے، واتم الحج والعمرۃ للہ، پورا کرو اللہ کے لیے. یہ بات کیا ہے کہ جو اس حدیث قدسی میں آ رہی ہے تو وہ جان لیجئے، ایک وہ وجود حیوانی ہے، یہ ذہن اس وجود حیوانی کا جز ہے، یادداشت، تذکرہ، یہ ہماری گفتگو جو ہو رہی ہوتی ہے نماز میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا تعلق اس ذہن کے ساتھ ہے. زکوٰۃ تزکیہ نفس کے لیے ہے، نفس جو ہے وہ بھی عالم خلق کی شے ہے. روزے کا سارا معاملہ یہ ہے کہ یہ روح کے لیے ہے، باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمارے اس حیوانی وجود کے لیے، اس کی نفاست، اس کی تربیت، اس کا تزکیہ. لیکن روزہ جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ اس حیوانی وجود کو دباؤ، سپریس کرو، کٹ آف آل فوڈ، کھانا پینا بند کرو، مضمحل کرو اس کو تاکہ وہ روح جو ہے اسے کچھ ریلیف حاصل ہو. یہ جو بھاری بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں اس کے پاؤں میں وہ ہلکی ہو, اسے کچھ سانس آئے اور وہ اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جائے. تو یہ روزہ در حقیقت ہے روح کے لیے, اور روح کا تعلق ہے ذات باری کے ساتھ براہ راست تعلق. کہ جس طریقے سے سورج کی چوائیں ہیں کہ کروڑہا میل دور آ کر بھی سورج سے منقطع نہیں ہے, اور اس کی ڈائریکشن بھی اب ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایسی ہے کہ وہ بے تاب ہو کر سورج کی طرف لوٹ جانا چاہتی ہے. درمیان میں کوئی شے آ جائے اسے جذب کر لے وہ بات اور ہے, ورنہ اس کرن کی اپنی فطرت یہ ہے کہ وہ لوٹ جانا چاہتی ہے, اپنے مرکز کی طرف واپس جانا چاہتی ہے. یہی معاملہ ہے ارواح انسانیہ کا. یہ در حقیقت ذات باری تعالیٰ کے ساتھ براہ راست متعلق ہے. اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے, ہمارے عقل و فہم میں تو اور بہت سی باتیں نہیں آتی, یہ کہاں آئیں گی. لیکن یہ جان لیجئے کہ تمام عبادات میں یہ عبادت سوم جو ہے اس کا تعلق روح کے ساتھ ہے, باقی تمام عبادات کا تعلق اس حیوانی وجود کی اصلاح اور اس کی تربیت اور اس کے تزکیے کے ساتھ ہے, اور روح کا تعلق ہے باری تعالیٰ کے ساتھ. تو فرمایا انہو لی, یہ میرے لیے ہے, وانا اجزی بہی, اور اس کو پڑھا گیا ہے انا اجزا بہی بھی, یہ بھی کہ میں اس کا بدلہ دوں گا اور یہ بھی کہ میں خود ہی اس کا بدلہ ہوں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.